الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام کے پیج نمبر 4-5 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 14، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1442 ہجری کے آج 8ویں روزے کی عصر پڑھ کر ہم جمع ہیں، مدنی چینل پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے اپنے کہے پر اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں امید سننے سے بھی چاہوں گا کہ ہم پہلا سوال ہی اسی موضوع پر لے لیتے ہیں کہ اگر ہم مریض کی عیادت کے لیے جائیں، اس کی تیمارداری کے لیے جائیں، اس کی مزاج پرستی کے لیے جائیں، حال احوال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ایک مریض کی عیادت کیسے کرنی چاہیے اور وہاں پر جانے والے کو کتنا رکنا چاہیے اور اس سے کیا بات کرنی چاہیے، کس طرح بات کرنی چاہیے، اسے کیسے تسلی دینی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ پورا ایک مدنی گلدستہ ہے، پورا ایک طریقہ ہے جو ہمیں سیکھے ہوئے ہوتے تو شاید بہت سارے مسائل حل ہو چکنے کی گنجائش تھی۔ تو امیر سنت سے معاف کروں گا، ہمیں ذرا اس تعلق سے مدنی پور ارشاد فرمائیں۔
عیادت کے متعلق سوال ہوا نگران شورا کی طرف سے یا حکم ہوا؟ حکم ہی ہوا نا، چلو تو سب سے پہلے تو یہ کہ عیادت کرنا یہ سنت ہے اور عمل کا ثواب اسی وقت ملتا ہے جبکہ اچھی نیت بھی ہو۔ تو کسی مریض کی عیادت کرے تو یہ نیت کر لے کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں۔ عیادت، بیمار پرسی، دیکھیں بیمار ہو تو اس کو طبیعت پوچھنا، دعا کرنا، تسلی دینا، اس طرح مطلب عیادت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ صبر کی تلقین کی جائے اس کو کہ دل جوئی کی جائے۔ اچھا، اب اس کی بیماری گمبھیر ہو، آپ کو پتا ہے آپ گئے بیمار ہے اور گمبھیر ہے حالت اس کی خراب ہے، تب بھی انداز گفتگو یا باڈی لینگویج اس طرح کی نہ ہو کہ اگلا سمجھ جائے کہ اب میں گیا، میری حالت بہت سیریس ہے، یہ انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی سخت آزمائش میں آ گئے، اللہ نکالے تو نکلو گے۔ اب تو
اسی بیماری میں 2-3 پہلے میرا دوست مر گیا، اگر یہ بول دے
تو وہ میرا خیال شاید کمزور دل کا ہو۔ تو یہ باتیں نہیں کرنی بلکہ اللہ کی رحمت کی باتیں کرنی ہے، اور اگر کوئی اس طرح کے مریض کا کیس آپ کو پتا ہے کہ وہ کلیئر ہو گیا تو وہ بتانا ہے، یار کیوں گھبراتے ہو، میرا ایک دوست بھی اسی طرح کلیئر ہو گیا تھا، کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اللہ آپ کے حق میں بہتر کرے گا، آپ بالکل بے فکر رہیں، اللہ کریں درود شریف پڑھیں، درود شریف میں شفا ہے، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد۔ تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد. دوبارہ لے کے اس کو تسلی دیں، جھوٹ بھی نہیں بولیں، نہیں نہیں آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ 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 کھڑے ہو جاؤ، کیا ڈھونگ کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں آپ کو، یہ بھی نہیں کہنا. مطلب اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک تو جھوٹ، اگر جھوٹ ہے اس میں کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ میں نہیں عقل ہی نہیں ہے کہ سمجھ ہی نہیں پڑتی ہوئے اس کا کیا ہے، خالی سستا رہا ہے پڑا ہے تو ٹھیک ہے آپ نے بولا تو پھر وہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن ذرا اتنی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ مریض جو ہے بےچارا تکلیف میں کم ہے یا زیادہ ہے، اندازہ ہو جاتا ہے. تو جھوٹ نہیں بولنا ہے. گھر کے افراد بھی بعض وقت جھوٹ بول دیتے ہیں، نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا تو اس کو اچھا لگانے کے لیے، یا اگلے ملنے والے سے مرض کی وہ ہولناک کی یا جو بھی ہلاکت ہے وہ چھپانے کے لیے بولتے ہیں، کہ بعض اوقات بیماریوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یعنی یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارے دشمن خوش ہوں گے، پتا چلے گا کہ اس کو فلاں بیماری لگ گئی ہے. یہ بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. دشمن خوش ہوں تو کیا کر لیں گے، بلکہ گمبھیر بیماری سے دشمن کا خوش ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے. ہر دشمن ایسا نہیں ہوتا کہ مرنے کا انتظار کرے، دعا بھی کرتے ہوں گے. کہ ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن ہے خوش ہوگا. ہر ایک کے اندر دل ہے، مسلمان کے اندر دل میں کسی کونے میں تو نرمی ہوتی ہوگی نا. تو اللہ پاک ہمیں جھوٹ نہ بلوائے اور گناہوں سے بچائے. تو اس طرح عیادت کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اب عیادت کرنے کا رجحان جو ہے نا یہ ویسے اتنا ہے نہیں، کم ہے. خاص عزیز رشتے دار تو لوگ عیادت کر دیتے ہیں، لیکن جنرلی مطلب عیادت تو سب کی کرنی چاہیے، جس جس کو جانتے ہیں نا، جب جب موقع ملے، جتنا موقع ملے. کسی کو فون سے گزارا ہو جاتا ہے تو فون سے کرنے، واٹس ایپ سے گزارا ہو جاتا ہے تو صوتی پیغام یا آڈیو بھیج دیں، اپنی آواز بھیج دیں، اس سے بھی اس کو تسلی ہو جائے گی. اور جہاں یہ کہ زیادہ اہمیت ہے، عزیز ہے، قریب ہے، تو جانا ہوگا آپ کو، جا کر عیادت کریں. تو جس طرح بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کو تسلی ہی ہوگی، یعنی فون کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی. ہاں بہت قریب ہی ہے تو تکلیف ہوگی، جیسے کہ باپ پڑا ہے بستر میں، بیٹا کام دھندے میں مشغول ہے، اور اب فون سے گزارا کرا تو باپ کو تکلیف ہوگی کہ میرے بیٹے کو اتنی بھی توفیق نہیں کہ ذرا آ کر مجھے دیکھ لیتا. تو یوں موقع اور محل کے حساب سے عیادت کی جائے، اللہ پاک آسانی کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا رمضان کا خاص وظیفہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت کا سوال کرنا، تو یہ رہنمائی فرمائے کہ دن اور رات میں اس کا کیا جدول ہونا چاہیے، کس کس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ کثرت سے پڑھنے والے میں شمار ہو جائے. جزاک اللہ خیرا.
یہ حدیث پاک ہے، شعبان کے آخری دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک عالی شان بیان فرمایا ماہ رمضان کے فضائل پر. طویل حدیث ہے، فیضان رمضان کے پیج نمبر 27 پر یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس مہینے میں چار باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے دو ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ دو سے تمہیں بے نیازی نہیں. بس وہ دو باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر دو استغفار کرنا. جبکہ وہ دو باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، نمبر ایک اللہ پاک سے جنت طلب کرنا یعنی جنت مانگنا، نمبر دو جہنم سے پناہ طلب کرنا یعنی پناہ مانگنا. تو یہ کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کرنا اور اللہ پاک سے جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، یہ چار کام بتائے گئے رمضان شریف میں. اب اس میں کوئی اس کی تعداد وغیرہ نہیں بتائی گئی کہ کتنی بار کرنا ہے. تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ کرے اتنا اچھا ہے، بار بار ذکر کرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. استغفار کا کوئی بھی صیغہ پڑھ سکتے ہیں, استغفر اللہ کہنا یہ بھی استغفار ہے. اور بھی صیغے ہیں استغفار کے, یعنی اور بھی الفاظ ہیں. تو اس طرح مطلب کہ استغفر اللہ کہتا رہے, لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا رہے, اللہ پاک سے جنت کا سوال کرتا رہے, جہنم سے پناہ مانگتا رہے.
فیس بک پر سوال آیا ہے کہ عادت یا عادات بدلی جا سکتی ہیں؟
کیوں نہیں بدلی جا سکتی؟ عادت اور چیز ہے, فطرت اور چیز ہے. عادتیں تو داؤد اسلامی نے کتنوں کی عادتیں بدل دی, جو نماز نہیں پڑھتے تھے بے نمازی تھے, عادی نہیں تھے نماز کے عادی بن گئے, سنتوں پر عمل نہیں کرتے تھے سنتوں کے عادی ہو گئے, بدماشیوں کے عادی تھے وہ اب اچھے مسلمان بن کر معاشرے میں جی رہے, چوریاں ڈکیتیاں بھی چھوڑی اور بھی بہت سارے گناہ چھوڑ کر جو عادی تھے گناہوں کے, ہیروئن کے عادی مطلب فارغ ہو کے الحمدللہ اس کے رسول کے جام گٹ گٹا کر پینے لگے اور پلانے لگے. تو یہ کہ عادت بدلتی ہے, فطرت نہیں بدلتی, لیکن فطرت بھی بعض صورتوں میں بدلتی ہے, لیکن عام طور پہ فطرت نہیں بدلتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہم پردیش میں جاب کر رہے ہیں نا, تو شادی کے لیے مسجد میں جا سکتے ہیں یا ہمارے لیے جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ہم تنخواہ تو لیتے ہیں لیکن فیملی ساتھ نہیں ہے, تو ہماری بھی معقول تنخواہ ہے, کیا ہم مسجد میں جا سکتے ہیں روزہ کھولنے کے لیے؟
روزہ کھولنے کے لیے تو اگر وہ سیٹ اجازت نہیں دیتا کہ یہیں کھول لو تو وہ تو وہاں کھولنا ہوگا, البتہ با جماعت نماز پڑھنے سے یہ سیٹ روک نہیں سکتا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے سمجھو ہمیں ڈیوٹی ملی ہوئی ہے. نماز تو پڑھنی ہے اور با جماعت پڑھنی ہے, اور ایسی نوکری بھی جائز نہیں کہ جہاں مسجد میں اور کوئی عذر نہیں ہے جماعت تیار ہے لیکن وہ بولتے ہیں کہ نہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی, نوکری کی وجہ سے جماعت نہیں چھوڑیں گے, نوکری چھوڑی جائیے, اللہ روزی دینے والا. یہ حکم شریعت بتا رہا ہوں, جھٹکا تو آتا ہے آدمی کو لیکن اللہ پاک نے ہمیں پیسے کمانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے, پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو نماز سے بڑی کیا عبادت ہے؟ نماز تو ساری بھلائیوں کی ماں ہے, الصلاۃ ام الخیرات, خیرات خیر کی جمع ہے, بھلائیاں ساری بھلائیوں کی ماں تو نماز ہے. اب اسی کو چھوڑ دیں, اسی کی جماعت یعنی کہ ترک کر دیں واجب ہونے کے باوجود, تو یہ تو نہیں چلے گا. ویسے اردو میں خیرات کے معنی وہ بھیک جو ہم دیتے ہیں نا رائے خدا میں, جو اس کو اردو میں خیرات کے معنی وہ ہے, عربی میں خیرات یہ خیر کی جمع ہے, بلائی کی جمع.
فیس بک پر ایک سوال ہے, ذہن میں گناہ کا خیال آنے سے بھی کیا گناہ لکھ دیا جاتا ہے؟
وہ اس کی صورتیں, صرف خیال آنے سے گناہ نہیں لکھ دیا جاتا, یعنی کہ عزم مصمم کر لیا گیا بس میں یہ گناہ کروں گا ہی کروں گا, تو اب یہ نیت جو ہے نا یہ خراب ہے اس کی. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری جلد 2 پیج نمبر 153 پر ہے, یقیناً اللہ پاک نے میرے لیے میری امت سے ان کے دلی خطرات یعنی وسوسوں میں درگزر فرما دی, نے معافی دے دی جب تک اس پر کام یا کلام نہ کریں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, برے خیالات پر پکڑ نہیں, یہ اس امت کی خصوصیت ہے, پچھلی امتوں میں اس پر یعنی وسوسے دل میں جمع نہیں یا جان بوجھ کر لانے پر بھی پکڑ تھی. خیال لے کہ برے خیالات اور ہیں اور برا ارادہ کچھ اور, برے ارادے پر پکڑ ہے, یہاں تک کہ کفر کا ارادہ کفر ہے.
ماشاءاللہ مرحبا, مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے, یا سیدی مدنی فلتا فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری عظیم سنت پانی پینا، بیٹھ کر پینا، تین سانس میں پینا، ابتدا بسم اللہ سے اور آخر میں الحمدللہ پڑھنا، یا سیدھی دیکھا گیا ہے کہ اب فاسٹ فوڈ اور دیگر ہوٹل کے جو معاملات ہیں لوگ کھڑے کھڑے، اور کئی معاملات کھانا بھی کھڑے ہو کر کھانا، پینا بھی کھڑے ہو کر، تو جیسے جی اس کے لیے کیا مدنی پھول ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کب کب اور کیسے کیسے ادا کی جا سکتی ہے؟
جی کھانا بھی بیٹھ کر کھانا سنت ہے، پانی پینا بھی بیٹھ کر سنت ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، تین سانس میں بھی پینا ہے، آخر میں الحمدللہ بھی کہنا ہے۔ ابھی سب ماحول سے عام طور پہ ہوتا ہے، خالی سن کر بس وہ ایزی لے لیتے ہیں، کوئی اس پہ غور کیا نہیں جاتا تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، بسم اللہ پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا، تو بغیر بسم اللہ کے ہی سب ہو رہا ہوتا ہے، ہر کام بسم اللہ کے بغیر ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ توجہ ہی نہیں ہوتی، ذہن ہی نہیں ہوتا، سنا ہوتا ہے، خود جو بیان کرتے ہوتے ہیں یہ چیزیں ان کی بھی توجہ نہیں رہتی بارہا، اور وہ یہ نہیں کر رہے ہوتے عمل، اس لیے وہ اس کے ثواب پر نظر ہو کہ سنت تو جنت دلانے والا عمل ہے، سنت پر عمل کرے بندہ اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی حرص اپنے اندر پیدا کرے۔ اب یہ کھانا پینا جو کھڑے کھڑے کر رہی ہے، ذرا یہ سنت پر عمل نہیں کر رہے، اب یہ کہ ان کو پانی یہ کھا پی رہے ہیں جو، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ گناہگار ہو رہے ہیں، یہ نہ کہا جائے، بس سنت یہ چھوڑ رہے ہیں، سنت نہیں چھوڑنی چاہیے ان کو۔ اچھا پھر بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ان میں استثنا ہوتا ہے، جیسا پان بیٹھے بیٹھے آدمی نہیں کھا سکتا، کھڑے کھڑے بھی، اور اس پر عرف بھی ہے، کوئی اس کو بے ادبی کہتا بھی نہیں، اسی طرح کوئی کوئی چیزیں ایسی ہوتی جو کھڑے کھڑے لوگ کھا لیتے ہیں چھوٹی موٹی، تو اس میں بھی مطلب ہے کہ وہ معیوب نہیں ہوتی، لیکن جو ہم نارمل کھانا کھاتے ہیں یہ اگر کوئی کھڑے کھڑے کھائے نا تو یہ اس کو یہ معیوب ضرور ہے، اس کو لوگ بولیں گے یار جو مذہبی آدمی ہوگا اس کو پسند نہیں کرے گا۔ لیکن اب شادیوں میں بفے سسٹم، ہوٹلوں میں بفے سسٹم، تو کیا کیا جائے اس کا حل؟ یہ کہ کرسیاں بھی ہوتی ہیں کہ جس کو بیٹھ کر کھانا ہے تو وہ اپنا کھانا وہ ٹیبلوں پر جو چنا ہو اسے لے آئے اپنی پسند کا، اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ یہ سنا ہے، کبھی بفے سسٹم میں نے کھایا نہیں ہے، مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے، اور سن رکھا ہے بفے سسٹم کا نام سنا ہوا ہے کہ لوگ یہ مطلب وہ جس طرح وہ کیا بولوں میں، جس طرح بعض مخلوق چرتی ہے، یہ چر کے کھا رہے ہوتے ہیں، چل کر اور چر کر، اور وہ فوٹو میں دیکھا ہے، مدنی چینل پر ہی دیکھا ہے میں نے، وہ لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح وہی مخلوق لوٹ مار کر رہی ہوتی ہے، اس کو پنجاب مارتی ہے، اس کو مطلب چیخ مارتی ہے، تو یہ کر رہے ہوتے ہیں، چینا جپٹی کر رہے ہوتے ہیں، وہ انسان ہی ہوتے ہیں بظاہر، تو تصویروں میں انسان کے روپ میں ہی میں نے ان کو دیکھا، دو ٹانگیں ہوتی ہیں، دو ہاتھ ہوتے ہیں، سر بھی نظر آتا ہے ان کا، کر وہ دوسری مخلوق کا انداز ملتا جلتا یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایسوں کو مطلب انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا پینا سکھایا ہم اسی طرح کھائے پیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی کہ اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہم اس کی نقل کریں۔ وہ غیر مسلموں نے سارا وہ کھانا پینا سکھایا، کوئی اگر غیر مسلم یا فلم ایکٹر بھاگ بھاگ کے کھائے گا تو یہ قوم اس کے بھی پیچھے نہیں رہے گی، اس سے بھاگ کے آگے نکل جائے گی، کھانا ایک طرف ہوگا خود ایک طرف ہوگا، ٹھا کر کے گریں گے، تو یہ اب نہیں گریں گے تو شاید کل گر جائیں گے، تو اس لیے یہ کہ سنبھلنا ہے تو سنت کو اپنا لو، انشاءاللہ سنبھل جاؤ گے، اور ٹھوکر کھا کے گرنا ہی ہے تو آقا کے قدموں میں گرو، یہ وہ ٹھوکر ہے جو آپ کو سنبھال لے گی۔ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے، ٹھوکر سے بڑا ظاہری ٹھوکر جو لگتی ہے نا تو گرے تو بھی سرکار کے قدموں میں، جیسے حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، کسی غزوے میں آپ زخمی تھے اور آپ نے فرمایا کہ بس، کسی نے پوچھا یا کوئی قریب تھا کہ بس ایک تمنا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میں وہ سرکار تشریف لے آئے. انہوں نے سرکار کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا, زخمی تھے اور آخری وقت تھا, قدموں میں سر رکھ دیا اور آپ نے یہ نعرہ لگایا, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور آقا کے قدموں میں انہوں نے دم توڑ دیا. نجم کی اے خدا رزو ہے یہی عاشق دار کی, آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایمان پر خاتمہ مل جائے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟
گارنٹی اس پر خوف چلا جائے گا. یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے تو سبھی ڈرتے رہے, اللہ پاک ہمارے لیے ایمان کی سلامتی پر مہر لگا دے. دعا کرتے رہے برے خاتمے سے اللہ پاک بچائے. بظاہر اس کے کئی واقعات بھی ہیں کہ بظاہر نیک نظر آنے والے برے خاتمے سے دو چار ہوئے ہیں. اس نے کوئی بھی پھولے نہیں جس کو کنفرم ہو جائے گا کہ تو وہ تو مغرور ہو جائے گا, پھول جائے گا ایک دم کہ میں خلاص. اللہ پاک بس ہمارا ایمان سلامت رکھے.
مسلمان تیرے کرم سے ایمان پر خاتمہ یا الہی, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. الہی برے خاتمے سے بچانا, الہی برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلیمہ جب لکھ لے دم یا الہی, پڑھوں کلمہ جب لکھ لے دم یا الہی.
ہاں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بڑا خوف دلانے والا ہے. اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی, ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے, بعض کافر پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے, جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے, بعض کافر پیدا ہوئے کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے. کتنی ڈرانے والی بات ہے. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس میں کافی یعنی شروع میں اس کا مضمون اس طرح کا موجود ہے. دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا, اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا. آہ آہ آہ, موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرے گا, حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا. اور یہود و نصارہ کو درست ثابت کرنے کی مضمون صحیح کوشش کرے گا، ناپاک کوشش کرے گا، یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جس پر اللہ الرحمن کا خاص کرم و احسان ہوگا وہی کامیاب و کامران ہوگا اور اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت فتح و رضویہ جلد 9 پیج نمبر 83 امام ابن الحاج مکی قدس سرہ مدخل میں فرماتے ہیں کہ دم نزعہ دو شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر، دونوں سائیڈوں پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں کی۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا، تو بھی یہودی ہو جا، کہ یہودی وہاں بڑے چین سے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی یعنی کرسچن ہو کر دنیا سے گیا، تو بھی نصرانی یعنی کرسچن ہو جا، کہ نصارا کرسچن وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ آپ بتائیے ماں اور باپ کے روپ میں نزا کے وقت جب شیطان یہ مشورے دے گا آ کر تو بندہ کیا کرے گا، اور پھر اس کے لیے کتنا خطرہ ہے کہ جس کو دنیا میں شعور ہی نہیں ہے، ایمان کا پتہ پرواہ ہی نہیں ہے، مطلب کہ کیا ایمان پر خاتمہ، کیا برا خاتمہ، وہ دنیا کی دولت جمع کرنے میں مست ہے، بس ماں باپ کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہے، ورنہ کوئی مطلب اس کو پڑی ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بہت نازک معاملہ ہے۔ حدیث مبارک میں کثرت امت کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور ہمارے پیارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اس امت کے کثیر ہونے پر خوش ہوں گے اور دیگر امتوں پر فخر کریں گے۔ لہذا اولاد کے حصول کی خواہش میں دنیا آخرت کی بھلائی پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے، لیکن آج دنیا میں جو بے اولاد ہوتا ہے وہ عموماً خوب دل جلاتا اور بچہ پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے، مگر اس کا مطمح نظر یعنی مقصد اصلی فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے۔ حصول اولاد سے مقصود آخرت کی منفعت کی کوئی اچھی نیت نہیں۔ تو ایسا بے اولاد آدمی نادانستہ طور پر گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہونے کی آرزو کر رہا ہے۔ میری یہ بات شاید وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو برے خاتمے کے خوف میں مبتلا ہو۔ ایک خائف بزرگ نے خوف جو اللہ کے خوف سے لرستے تھے، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کرے گا، مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے غلب خوف کے وقت فرمایا، کاش میری ماں ہی نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ ہاں ہماری حالت جو یہ جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے، اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی کا جذبہ دے، برے خاتمے کا خوف نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ۔